اہلا وسہلا، آج کی کلاس میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ سورہ زمر کی آیت نمبر 53 دیکھیں گے کہ اس آیت کو پڑھ کر ایک تابعی جو تھے ان پر کیا اثر ہوا تھا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم ارینا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارینا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ زمر آیت نمبر 53 ہے۔ یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے، یعنی ابھی صحابہ کرام موجود تھے، اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ اس زمانے میں ہی جنہوں نے صحابہ اکرام کو دیکھا تابعین تھے، اور ان کے بعد تبع تابعین۔ تو ایک تابعی گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب انہوں نے ایک آیت سنی، وہ اسٹریٹ رابر تھے، یعنی چوری کیا کرتے تھے یا لوگوں کو لوٹا کرتے تھے، تو جب ان کی زندگی بدلی تو کس طرح سے بدلی اور کون سی آیت سن کر بدلی؟ تو وہ آیت ہم سن لیتے ہیں۔
قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم۔
ابھی آپ نے آیت سنی، اور آیت سن کر آپ کو بھی کچھ احساس ہوا ہوگا۔ الحمدللہ بہت ہی اچھی قرات کی ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان کو۔ یعنی اس آیت کا جو تقاضا ہے اسی حساب سے اس کی قرات کی ہے۔ ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ تو یہ جو واقعہ ہے، ایکچولی ایک تابعی کا واقعہ ہے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس زمانے میں مسجد نبوی میں درس حدیث لیا کرتے تھے، اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں بہت سارے لوگ، یعنی اسپیشلی صحابہ کرام کے جو بچے تھے، وہ ان کی مجلس میں بیٹھ کر ان سے حدیث سیکھا کرتے تھے، اور باہر دور دراز سے بھی لوگ آتے تھے۔ تو علی ابن الاسدی، یہ ایک تابعی گزرے ہیں، بالکل یعنی ینگ سے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے بارے میں مدینہ میں بہت سارے واقعات مشہور تھے، اور بہت سارے لوگ ان کے خلاف تھے کہ جیسے ہی اگر یہ ہاتھ آ جائیں تو ان کو پکڑ کر خوب ماریں، کیونکہ یہ ایکچولی اسٹریٹ رابر تھے، قاطع طریق کہا جاتا ہے جس کو، یعنی راستوں میں لوگوں کو بیٹھ کر لوٹنا یا راستوں سے لوگوں کو لوٹ لینا۔ تو ایسا سمجھیں کہ مدینہ کے موسٹ وانٹیڈ پرسن تھے سمجھیں۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دن وہ کہیں سے جا رہے تھے، اور ان کا ارادہ چوری کرنے کا ہی تھا، یعنی وہ چاہتے تھے کہ یعنی کہیں کچھ ڈاکہ ڈالیں یا چوری کریں۔ تو ان کو راستے میں کسی کی آواز سنائی دی، کوئی شخص قرآن پڑھ رہا تھا اور وہ سورہ زمر ہی پڑھ رہا تھا۔ جب ان کے کانوں میں آواز پڑی سورہ زمر کی، اور اسپیشلی اس وقت وہ آیت کی تلاوت ہو رہی تھی جو ابھی ہم نے سنی، کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، انہ هو الغفور الرحیم۔ واقعی میں یہ ایسی آیت ہے کہ اسے پڑھتے ہی رونا سا آ جاتا ہے، کہ سبحان اللہ، ہمارا رب کتنا مہربان ہے واقعی میں۔ اور صبح سے لے کر شام تک، جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہمارے مرنے تک، ہم سے کتنی ایسی خطائیں ہوتی ہوگی، کتنی غلطیاں ہوتی ہیں ہم سے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہمارا رب کتنا مہربان ہے، کتنا رحم دل ہے، کہ وہ ہم پر اپنی رحمت ہی برساتا رہتا ہے، ہمیں اس نے کبھی پکڑا نہیں، بلکہ وہ ہمیں موقع فراہم کرتا ہے، ہمیں وہ ڈھیل دیتا ہے کہ شاید یہ میرے بندے واپس پلٹ آئیں، شاید کہ میرے بندے توبہ کر لیں۔ تو جیسے ہی علی ابن الاسدی نے یہ آیت سنی، جو شخص تلاوت کر رہا تھا اس کی، تو یہ تلاوت سن کر وہ فوراً پلٹ گئے، اور ان کے دل پر ایسا اثر ہوا، کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا رونے لگے، اور ان کو احساس ہوا کہ میں ابھی بھی واپس پلٹ سکتا ہوں، یعنی میں نے کتنے بھی گناہ کر لیے ہوں، کتنے بھی بڑے گناہ میں نے کر لیے ہوں، لیکن میرا رب مہربان ہے۔ اور یہاں پر جو ہے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، یعنی جانوں پر ظلم کرنا یہاں پر اس سے مراد گناہ ہے، یعنی جنہوں نے کتنے بھی بڑے بڑے جرائم کر لیے ہوں، کتنے بھی بڑے بڑے گناہ کر لیے ہوں، تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ بہت پیارا لفظ ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنا مہربان ہے ہمارا رب۔ اگر کوئی شخص بھولے بسرے یعنی راستہ بھٹک جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پڑ جائے، لیکن اگر وہ پھر توبہ کرنا چاہتے ہیں، پلٹنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو جب ان کو احساس ہوا، یہ آیت انہوں نے سنی اور یہ آیت ان کے دل پر اثر کر گئی، اور واقعی میں یہ قرآن کی جو آیات ہیں وہ دلوں پر اثر کرتی ہیں۔ یعنی بعض اوقات بڑی بڑی تقدیریں ہمیں نہیں بدل سکتی، بعض اوقات کسی کا سمجھانا ہمیں نہیں چینج کر سکتا، لیکن قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت ہماری دل کی دنیا بدل دیتی ہے، اور وہ ہمیں تبدیل کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو یہ آیت سن کر ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ پلٹے اور رونے لگے اور فوراً توبہ کر لی، اور سنجیدگی کے ساتھ توبہ کی، یعنی سنسیئر توبہ جس کو کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ مسجد نبوی گئے۔ مسجد نبوی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، اور انہوں نے دیکھ لیا ان کو، علی بن الاسدی کو۔ تو علی بن الاسدی کو دیکھ کر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فوراً اٹھے اور ان کو سمجھانے لگے، اور ان کو کہا کہ تم واپس پلٹ سکتے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ اب میں واپس پلٹ گیا ہوں، یعنی میں اس راستے کی طرف اب واپس نہیں جاؤں گا، یعنی جو چوری کا راستہ تھا، جو گناہوں کا راستہ تھا، میں وہاں سے پلٹ آیا ہوں نیکی کے راستے پر، میں نے توبہ کر لی ہے۔ اور وہ نماز پڑھنے کے لیے جانے لگے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی لوگوں نے ان کو دیکھا، جب نماز کا وقت ہوا، لوگوں نے ان کو دیکھا تو مارنے کے لیے یا پکڑنے کے لیے ان کی طرف جھپٹے۔ اور یہ یعنی سنسیئر توبہ کر چکے تھے اور سنجیدگی کے ساتھ پلٹ چکے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، یعنی اب وہ اس راستے کی طرف جانا بھی نہیں چاہتے تھے۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فوراً ان کو دوسرے لوگوں کو روک دیا، یعنی جب لوگ ان کی طرف جھپٹے کہ ان کو پکڑیں اور ماریں، تو علی بن اسدی نے خود کہا، آپ دیکھیں کہ یعنی وہ لوگ کیسے تھے کہ ان کو قرآن واقعی میں سمجھ میں آتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اور کیوں ہاتھ نہیں لگا سکتے؟ انہوں نے قرآن کی دوسری آیت پڑھی، اور وہ دوسری آیت کون سی تھی؟ وہ سورہ مائدہ کی آیت ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت انہوں نے تلاوت کی اور کہنے لگے کہ تم لوگ مجھے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ آیت نمبر 34، الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ تو انہوں نے یہ جب آیت پڑھی کہ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تو تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی وہ لوگ کیسے، قرآن ان کو کتنا یاد ہوتا تھا اور قرآن ان کو کتنا حفظ ہوتا تھا، اور وہ قرآن کو کیسے سمجھتے تھے کہ بر وقت ان کو وہ آیتیں بھی یاد آ جاتی، بر وقت ان کو وہ احساس بھی ہو جاتا، اور وہ بر وقت ان آیتوں سے وہ کام بھی لیتے تھے۔ ہمیں تو آپ دیکھیں کہ سوچنے کے لیے کئی وقت لگ جائے کہ اچھا کون سی آیت اس وقت پڑھنا چاہیے، کون سی آیت سے دلیل دینی چاہیے۔ تو قرآن پر آپ کو اتنا عبور ہو کہ آپ فوراً قرآن سے دلیل دے سکیں۔ تو جب انہوں نے یہ آیت پڑھی کہ الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، کہ وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تم ان کو پکڑ لو، تو بس جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہ رہے کہ اگر جن لوگوں نے جرم کیے ہیں، جن لوگوں نے برے کام کیے ہیں، اگر تمہارے قابو پانے سے پہلے وہ توبہ کر کے اپنے آپ کو سدھار لیتے ہیں، پلٹ آتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف، تو پھر جان لو کہ اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ رحیم ہے، تو ہم انسان کون ہو سکتے ہیں سزا دینے والے؟ ہم انسان کون ہوتے ہیں پکڑنے والے؟ تو علی بن الاسدی نے فوراً یہ آیت پڑھی جب لوگ ان کی طرف جھپٹے، تو لوگ ان سے دور ہٹ گئے۔ اور پھر ابو ہریرہ نے کہا کہ صدقت، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، دیکھے کہ وہ کتنا، یعنی صحابہ کرام دین کے مزاج کو جانتے تھے کہ ہمارے دین کا کیا مزاج ہے، ہمارا دین کیا چاہتا ہے، کہ وہ کیا سزائیں دینے کو پریفر کرتا ہے یا معاف کرنے کو پریفر کرتا ہے۔ اور آپ خود بتائیں کہ ہمارا دین کیا چاہتا ہے؟ معاف کرنا پسند کرتا ہے نا ہمارا دین۔ آپ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو آپ کو وہاں بھی وہی بات نظر آئے گی۔ آپ کو یاد ہوگا جس دن ہم نے شراب کے بارے میں پڑھا تھا کہ جب شراب حرام قرار دی گئی، اس کے بعد ایک دو لوگ ایسے تھے کہ جو بعد میں بھی پینے لگے، اور ایک صحابی جو تھے وہ ایک دن پی کر مدہوش سے ہو گئے جب ان کو پکڑ کر لایا گیا، اور یہ تیسری دفعہ ان کو لایا گیا تھا۔ اور جب عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ حکم کریں تو ہم اس کو سزا دیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ نہیں، اسے چھوڑ دو، یہ شخص اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، سبحان اللہ کتنا اچھا طریقہ تربیت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اس شخص نے اس کے بعد وہ اتنا شرمندہ ہوئے اور انہوں نے اس کے بعد شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگائی. تو بعض اوقات معاف کر دینا, درگزر کرنا, یہ آپ کا ایک اچھا جملہ سامنے والے پر ایسے اثر انداز ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو کتنی بھی سخت سزا دے دیں اس سے وہ سدھرے گا نہیں, لیکن آپ کے معاف کرنے سے آپ کے محبت بھرے انداز سے سدھر جائے گا. تو جب علی بن اسدی نے وہ آیت پڑھی تو ابو ہریرہ نے کہا کہ صدقت, اور پھر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کا ہاتھ پکڑ کر لے کر گئے. مروان بن حکم اس وقت گورنر تھا مدینہ کا, اس کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ آدمی ہے جو خود سے پلٹ آیا ہے, حالانکہ اس کے اوپر سزا لاگو ہوتی ہے لیکن یہ خود سے پلٹ آیا ہے, خود سے توبہ کی ہے اور خود سے یہ سدھرنا چاہتا ہے اور سنسیئر توبہ کی ہے, لہٰذا آپ بھی اس کی سزا کو معاف کر دیں. تو پھر مروان بن حکم جو کہ گورنر تھے مدینہ کے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس یعنی سزا معاف کر دی گئی. تو جو شخص توبہ کر کے پلٹ آئے اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے, تو اس کے لیے پھر اسلام میں ایکچولی اس کو الاؤ نہیں کہ اس کو سزا دی جائے. اور اس سے ہمیں اسلام کے مزاج کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام جو مزاج پیدا کرتا ہے, اسلام سوسائٹی کو جس طرح سے اس کی تربیت کرنا چاہتا ہے وہ کیا ہے کہ آپ پوری سوسائٹی کو چاہیے کہ وہ رحم دل بنے. اگر کوئی شخص خود سے سنسیئر بن کے توبہ کر کے مسجد کی طرف آ رہا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں اس بات کی کہ آپ اس کو زبردستی سزا دینے کے پیچھے پڑے رہیں. تو اسلام غیر ضروری سزائیں دینے کو پسند نہیں کرتا, اسلام تربیت اور تزکیے پر زیادہ توجہ دیتا ہے. جو شخص خود سے توبہ کر لے اس پر سے سزا ساقط کر لی جاتی ہے, اور اسلام میں پہلے ماحول بنایا جاتا ہے بعد میں سزائیں رائج کی جاتی ہیں. پہلے تربیت, ماحول, تزکیہ یہ سب کیا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بہت زیادہ قحط سالی پڑی تھی, یعنی بہت زیادہ قحط آیا تھا, قحط پڑا تھا اور لوگ بھوکے مرنے لگے تھے یا لوگ چمڑا اور اس طرح سے درخت کے پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے, تو اس وقت میں عمر رضی اللہ عنہ نے چوری کی سزائیں ساقط کر دی تھی کہ کہا کہ ایسے موقع پر کوئی بھوک سے مجبور ہو کر کوئی شخص کچھ کھا لے تو چوری کی سزائیں اس وقت ختم کر دی گئی تھیں قحط سالی کے موقع پر. یہ اسلام کا مزاج ہے آپ دیکھیں. اور اسی بنا پر جرائم کم ہوتے تھے اور اچھائیاں زیادہ تھیں, نیکیاں زیادہ تھیں, نیکیاں پروان چڑھتی تھیں. اور آج آپ دیکھیں کہ آج سزاؤں پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے اور تربیت پر توجہ نہیں دی جاتی. تو لہٰذا ہمیں غور کرنا چاہیے کہ قرآن کے الفاظ میں جو تاثیر ہے, اور خصوصاً قرآن کے الفاظ میں جہاں آیت کا اختتام ہوتا ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہے, یعنی ہر آیت کے اختتام پر اپنی کوئی نہ کوئی صفت کا ذکر کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, جس سے بندوں پر اس کی شفقت اور رحمت ظاہر ہوتی ہے. تو ہم کیوں نہ یعنی اللہ تعالیٰ کی جب صفت ہے کہ وہ شفقت کرنے والا ہے, وہ مہربان ہے, وہ رحم دل ہے, وہ عفو درگزر سے کام لینے والا ہے, تو ہم کیوں زبردستی لوگوں کی سزاؤں کے پیچھے پڑے رہیں؟ ہم کیوں زبردستی لوگوں کو سزائیں دیں؟ جتنا ہو سکتا ہے درگزر سے کام لیں, جتنا ہو سکتا ہے لوگوں کو معاف کر دیں. تو یہاں پر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ جب سوسائٹی میں, ہمارے معاشرے میں, ہمارے محلے میں کوئی شخص توبہ کر کے واپس پلٹ آئے, اور کوئی کتنا بھی خراب شخص ہو, کوئی کتنا بھی گنہگار شخص ہو, اگر وہ مسجد کی طرف آ جائے نماز پڑھنے کے لیے, تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو وہاں پر آنے دیں, نہ کہ اس پر سزائیں نافذ کریں یا اس کو برا بھلا کہیں یا اس پر طنز کریں اور اس کو مسجد سے واپس لوٹا دیں. تو یہ بہت غلط بات ہے, اسلام کا مزاج ہی ایسا نہیں ہے. اور یہ قرآن کی آیت پڑھ کر انسان خود بخود تبدیل ہو جاتا ہے, قرآن کی آیت دلوں پر اثر کرتی ہے واقعی میں, آپ خود اندازہ کریں. اور ابھی جب آپ نے یہ آیت سنی ہوگی آپ کے دل کو بھی کچھ نہ کچھ ضرور ہوا ہوگا, کیونکہ یہ آیت ہی ایسی ہے. اور یہ آیت دراصل ہم میں سے ہر ایک کو بتاتی ہے کہ اگر ہم سے کتنی بھی کچھ گناہ ہو گئے ہوں, کتنی بھی بڑی غلطی ہو گئی ہو, ابھی بھی وہ لوگ جو کہ بہت زیادہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہوں تو ان کے لیے دیر نہیں ہوئی ہے, وہ واپس پلٹ آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف, وہ واپس پلٹ آئیں نیک زندگی کی طرف, وہ رجوع کر لیں, وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ کو وہ ضرور رحم دل پائیں گے. تو لہٰذا اسلام کے مزاج کو ہمیں سمجھنا ہے. آج کا جو سسٹم ہے اس میں سزاؤں پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے, تربیت اور تزکیے پر کوئی توجہ نہیں دی جاتی, جس کی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جرائم دن بدن بڑھ رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے ہیں جرائم. اور اسلام کیا چاہتا ہے؟ دلوں کو بدلتا ہے, قرآن کی آیت بھی ہمیں بتاتی ہے. تو لوگوں کو چاہیے کہ کوئی کتنا بھی بگڑا ہوا آدمی ہو یا گناہگار ہو, وہ اگر مسجد کی طرف آئے تو اسے مسجد میں آنے سے نہ روکا جائے یا اس پر کوئی فکرے نہ کسیں. تو اس سے یہ آیت سے پھر کیا سیکھنے کو ملا, اور یہ واقعے سے کیا سیکھنے کو ملا, کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے. اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر لوگ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ لے کر آئیں لیکن اگر وہ صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ ان پر ضرور مہربان ہوگا, بس توبہ کے دروازہ بند ہونے سے پہلے آنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا معافی مانگنا بہت زیادہ پسندیدہ ہے. یعنی آپ نے سنا ہوگا نا کہ جب ایک مسافر جس کا سارا سامان اونٹ پر لدا ہوا تھا اور وہ اس کا اونٹ کھو گیا ہو، اور اگر وہ اس صحرا اور بیابان میں اس کے پاس اس اونٹ کے علاوہ کچھ نہیں ہے جس پر وہ سواری کر سکتا ہے، جس پر اس کے کھانے پینے کا سامان لدا ہے، اور وہ سامان کھو جائے تو اس کا کیا حال ہوگا؟ اور جب اس کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے پریشان حال ہو جائے، اور جب اس کا وہ اونٹ سے لدا ہو، اونٹ پر جو سا سامان لدا ہوا تھا وہ واپس آ جائے تو وہ کتنا خوش ہوگا؟ تو اس خوشی میں اس بندے کی زبان سے الٹے الفاظ نکل گئے، یعنی اپنے رب کے شکر کے طور پر. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے اپنے بندے کے لوٹنے پر، جب بندہ گناہوں سے یا برے کاموں سے لوٹ کر اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے. اور جو بھی صدق دل سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا. بس ضرورت کس بات کی ہے کہ آپ معافی مانگیں. سوری. لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور یہ نہ سوچیں کہ ہم سے تو کوئی گناہ ہوا ہی نہیں ہے. یہ شیطان کا دراصل وار ہوتا ہے، یہ شیطان کا بہکاوا ہوتا ہے. تو جتنا ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جھکیں گے، جتنا پلٹ کر آئیں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہوگا. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، بندے کا اللہ کی طرف لوٹنا، بندے کا اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جانا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو کبھی بیٹھ کر یا جو بھی ہم سے چھوٹی غلطیاں ہوئی ہیں، ابھی رمضان آنے والا ہے الحمدللہ، تو جتنا ہو سکتا ہے اس رمضان میں اپنے گناہوں کی مغفرت ہم کروا لیں اللہ تعالیٰ سے، اپنے گناہوں کو معاف کروا لیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ضرور مہربان ہوتا ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں حدیث میں کہ جس نے رمضان کو پایا اور اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کروائی تو وہ تباہ اور برباد ہوا. تو یہ رمضان میں ہم گناہوں کی اپنی مغفرت ضرور کروا لیں، اور تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کا اس کے سامنے گڑ گڑانا، آنسو بہانا بہت زیادہ پسند ہے. اور جب کوئی کام غلط کام ہونے کے بعد بندہ پلٹ آتا ہے اور اس پر وہ روتا ہے اور عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند آتی ہے کہ قطرے جو تھے میرے عرق انفعال کے، موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لیے. تو وہ ایک بوند، ایک قطرہ جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس کی طرف پلٹ آنے کی وجہ سے بہایا جائے، وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہم بھی لوگوں پر مہربانی کرنے والے بنیں کہ اگر کوئی اس طرح سے پلٹ آتا ہے، معاشرے میں لوٹ آتا ہے، تو ہم ضرور اس کی بات کو مانیں اور اس کو کنسیڈر کریں اور اس کو زبردستی سزائیں نہ دیں. دوسرا جو آج کا واقعہ ہے ہمارا، وہ ہے تحویل قبلہ کا، کہ جو اہل القرآن ہوتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے. جیسے ایک واقعہ ابھی ہم نے پڑھا کہ کیسے وہ لوگ اہل القرآن تھے کہ قرآن کی آیتوں سے ہی الحمدللہ وہ بہت سیکھ جاتے تھے، اور ان کو لمبی چوڑی تفسیر کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی. آج کئی دفعہ ہمارے سامنے قرآن کی آیتیں گزرتی ہیں لیکن ہم پر وہ اثر نہیں ہوتا. تو اب اس رمضان میں ہم تلاوت اس انداز سے کریں کہ ہم قرآن کی آیتوں کو سمجھنے والے بنیں، تاکہ ہمارے دلوں پر اثر انداز ہو. جو تحویل قبلہ کا واقعہ ہے آپ لوگ سبھی جانتے ہوں گے، الحمدللہ بہت سارے لوگ تفسیر اور تعلیم القرآن سے جڑے ہوئے ہیں، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو 17 مہینے تک کے تقریباً 1.5 سال آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور آپ چاہتے تھے کہ اہل کتاب کے دل اس کی وجہ سے نرم پڑ جائیں اور وہ آپ کی بات مان لیں، لیکن ان پر کچھ اثر نہ ہوا، یہود پر کچھ اثر نہ ہوا. اور اللہ کے رسول چاہتے تھے کہ قبلہ تحویل کر، یعنی قبلہ بدل دیا جائے اور واپس کعبۃ اللہ کو کر دیا جائے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی ایک تو خواہش تھی، اور اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا ہم کو پتہ چلتا ہے، آپ کی شرف اور آپ کی فضیلت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کا بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی طرف اٹھتا ہوا دیکھ رہے تھے، یعنی آپ کی جو مرضی تھی، لہٰذا ہم نے اب قبلے کو بدل دیا. اور یہ دراصل جب سیکنڈ پارہ شروع ہوتا ہے وہیں پر یہ آیت آتی ہیں، سیکنڈ پارے کے شروع میں ہی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب جو ہے آپ اپنا چہرہ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیں. جیسے یہ حکم آیا، کہا جاتا ہے، یعنی صحیح احادیث سے جو بات ہمیں پتہ چلتی ہے، کہ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو فجر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھی. اس کے بعد وحی نازل ہوئی، اور اس وحی میں ذکر کیا گیا کہ اب آپ اپنا چہرہ، اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر دیں. تو تب آپ نے اسی دن ظہر کی نماز آپ نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، اور بہت سارے صحابہ اکرام نے بھی مسجد نبوی میں آپ کے ساتھ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند تھے کہ کہا، برہ بن عازب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب ظہر کی نماز ایک تو کعبۃ اللہ کی طرف پڑھی، اور پھر اس کے بعد عصر کی نماز ایک جگہ ہو رہی تھی، تو ایک شخص تھا جو ظہر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ کر یا عصر کی نماز آپ کے ساتھ پڑھ کر جا رہا تھا، اور وہاں پر جب وہ پہنچا تو دوسری مسجد میں عصر کی نماز ہو رہی تھی، جو کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، کیونکہ ان کو ابھی تک خبر نہیں پہنچی تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں ابھی مسجد نبوی سے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ چکا ہوں، اور میں نے نماز بیت اللہ کی طرف رخ کر کے پڑھی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جیسے اس شخص کی بات ان لوگوں نے سنی جو کہ ابھی نماز میں تھے، یعنی اس نے کہا کہ اللہ گواہ ہے کہ میں نے ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کعبۃ اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی ہے، تو وہ لوگ اسی وقت کعبے کی طرف گھوم گئے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کہ کیسی فرما برداری تھی اور کیسی اطاعت تھی، صحابہ کرام کیسی اطاعت کرتے تھے، اور اس وقت جو یہود تھے، اہل کتاب تھے، حالانکہ وہ بھی مسلمان تھے وہ بھی، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کا کوئی احساس نہیں تھا۔ تو یہ لوگ جو کہ ابھی نماز ہی میں تھے، اور اگر آپ دیکھیں گے بیت اللہ اور بیت المقدس کو تو دونوں بالکل اپوزٹ سائڈس ہیں، تو جب یہ مسجد میں ان لوگوں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تو یہ لوگ نماز کی حالت میں ہی گھوم گئے اور بیت المقدس سے ہٹ کر بیت اللہ کی طرف آ گئے۔ اور اگر آپ اس طرح سے ٹرن کریں، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ہو آپ کو، تو بالکل آگے کا پیچھے اور پیچھے کے آگے ہو جائیں گے، یعنی جہاں امام تھا تو وہاں پر مقتدی چلے جائیں گے، اور جہاں مقتدی تھے سب سے پیچھے وہاں امام آ جائیں گے، یعنی اتنا زیادہ فرق ہوتا ہے، بالکل اپوزٹ سائڈ۔ اور جس مسجد میں یہ لوگ ابھی نماز پڑھ رہے تھے، یعنی انہوں نے آدھی نماز ہو سکتا ہے پڑھی ہو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے، اور آدھی نماز پھر انہوں نے ان لوگوں نے اس شخص کی گواہی دینے کے بعد کیا کہ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا، تو چونکہ ایک ہی نماز میں دو قبلوں کی طرف ان لوگوں نے نماز پڑھی تھی، تو اسی لیے پھر اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے، اور اسی وقت سے یہ مسجد قبلتین کے نام سے مشہور ہو گئی، یعنی دو قبلوں والی مسجد، یعنی جس مسجد میں جب نماز پڑھی گئی تھی تو دو قبلوں کی طرف رخ کیا گیا تھا، اور پھر اس وقت سے بیت المقدس سے ہٹ کر صحابہ کرام نے بیت اللہ کی طرف رخ کر لیا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں یہ ہوتی ہے اطاعت، کہ وہ لوگ حکم ماننے کے لیے ذرا بھی دیر نہیں لگاتے تھے، یہ ہوتے ہیں اہل القرآن، یہ ہوتے ہیں قرآن کو ماننے والے، قرآن کو جاننے والے، قرآن کو سمجھنے والے، قرآن پر عمل کرنے والے۔ وہ لوگ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ابھی ہم نماز میں ہیں اور نماز کے بعد ہم لوگ اپنا رخ، یعنی اب اس کے بعد جو اگلی نماز پڑھے گی تب ہم اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کریں گے، لیکن سبحان اللہ کیسے فرما برداری تھی کہ وہ لوگ نماز ہی میں پلٹ گئے۔ اور اسی ایک واقعے سے امام بخاری نے کئی اپنے جو عنوانات انہوں نے رکھے ہیں، جو ابواب انہوں نے باندھے ہیں، کئی ابواب نکالے ہیں، اور یہ حدیث کو لا کر بطور دلیل امام بخاری پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی میسج دینا ہو اور آپ کو جلدی جانا ہو، اور کوئی گھر میں شخص نماز پڑھ رہا ہو، تو آپ بول کر چلے جا سکتے ہیں، یعنی آپ اس کو میسج دے کر چلے جا سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر اس شخص نے ان کو نماز ہی میں کہا تھا، یعنی نماز ہی میں اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ کر آ رہا ہوں۔ تو ان لوگوں نے نماز کے دوران ہی سنی اس شخص کی بات، اور نماز کے دوران ہی پلٹ گئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی ایسی ایمرجنسی کی کوئی ایمرجنسی سچویشن پیش آ جائے اور آپ کو کچھ بات کہنی ہو، تو آپ چلے جائیں، بول کر کہہ کر آپ چلے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے ان کی صحیح بخاری میں۔ تو بہرحال یہاں پر تحویل قبلہ کا حکم دیا گیا، قبلہ کو چینج کرنے کا حکم دیا گیا، اور صحابہ کرام نے اس کو فوراً مان لیا، سمعنا واطعنا۔ آپ دیکھیں جب وہ لوگ مدینہ آئے تھے، اس وقت کہا گیا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، حالانکہ جب پہلے بیت المقدس ہی تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ہوتے تھے تو آپ اس طرح سے روک کر کے کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے سامنے کعبۃ اللہ بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی ہوتا تھا، تو وہاں اتنی اس کی بات، یعنی اتنی پریشانی اور فکر والی بات نہیں تھی۔ لیکن جب آپ مدینہ آئے تب وہاں پر آپ کو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا پڑا، لیکن کسی بھی صحابی نے کوئی اعتراض نہیں کیا، یعنی کتنے فرما بردار تھے وہ، کہ جب مالک کا حکم آئے، جو حکم آئے اس پر سر جھکا دینا، کہ اچھا ٹھیک ہے، مالک نے کہا کہ ادھر رخ کر لو، انہوں نے ادھر رخ کر لیا، پھر مالک کا حکم آیا کہ ادھر نہیں ادھر رخ کر لو، انہوں نے ادھر رخ کر لیا، یعنی کیسی فرما برداری تھی اور کیسی اطاعت تھی۔ تو آپ دیکھیں یہ ان پر قرآن نازل ہو رہا تھا صحابہ اکرام پر، اصل قرآن کو ماننے والے، جاننے والے، پہچاننے والے، اس کو امپلیمنٹ کرنے والے، اس کو لینے والے، اس کو سمجھنے والے یہ لوگ تھے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور ان کے بعد کے آنے والے لوگ. تو ہمیں بھی ان سے سبق لینا چاہیے کہ قرآن جب ہم پڑھیں تو کس نیت سے ہم پڑھیں، کیا سوچ کر ہم پڑھیں. جب ابھی الحمدللہ اب کل سے پہلا روزہ ہوگا یہاں پر، تو اب ہماری جو تلاوت قرآن شروع ہوگی، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں نے آج سے شروع کر دی اپنی تلاوت، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں نے ایک دن اور پہلے سے شروع کر دی، اور ہو سکتا ہے کچھ لوگ کل سے شروع کریں گے اپنی قرآن کی تلاوت. تو پلیز ہم اس دفعہ جب قرآن کی تلاوت پڑھیں تو اس پر سے ایسے ہی نہ گزر جائے کہ ہم نے کچھ نہ پڑھا نہ سمجھا، بلکہ ہم ان آیتوں پر غور کرتے ہوئے گزریں، ان آیتوں کا اثر دل پر لیں کہ یہ آیت مجھ سے کیا چاہتی ہے، یہ آیت مجھ سے کیا تقاضا کرتی ہے، یہ آیت مجھے اپنی ذات پر کیا امپلیمنٹ کرنے کے لیے کہتی ہے، یہ آیت مجھے کس طرح سے تبدیل کرنا چاہتی ہے. تو صحابہ کرام بدل گئے تھے، وہ تبدیل ہو گئے تھے، یہ قرآن نے ان کو بدل کر رکھ دیا تھا. تو میری اور آپ کی بھی کیا ذمہ داری کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو اس نیت سے پڑھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے مزید فرما بردار بندے بن جائیں، ہم مزید اللہ تعالیٰ سے قریب آ جائیں، ہم پہلے جو تھے اس سے اور بہتر بنے. اگر پہلے آپ پانچ وقت کی نماز کے پابند تھے الحمدللہ، تو اب کیا کریں، نفل نمازوں کی پابندی کریں، اشراق پڑھیں، تحت الوضو پڑھیں، جو بھی نفل نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، تہجد کا خاص طور سے اہتمام کریں. اگر الحمدللہ آپ تہجد کے پہلے سے پابند تھے تو کیا کریں کہ اپنے قیام کو لمبا کرتے جائیں، دھیرے دھیرے بڑھاتے جائیں. پہلے ہو سکتا ہے آپ دو رکعت تہجد میں پڑھتے ہو نفل نماز، اب چار کر دیں، چار اگر پڑھتے تھے تو آٹھ کر دیں، آٹھ پڑھتے تھے تو آپ اس کو جیسے اللہ کے رسول کا معمول تھا کہ آپ سے ہمیشہ 13 رکعت پڑھتے تھے جس میں وتر بھی ہوتی تھی، تو اپنے معاملات کو اس طرح سے کرتے جائیں. اور اگر پہلے آپ ارریگولر تھے تو اب ریگولر ہو جائیں. اسی طرح سے قیام کو لمبا کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا، زیادہ سے زیادہ قرآن آیت کو حفظ کرنا پڑے گا. تو بہت پھر کیا ہوگا کہ زیادہ قرآن ہمارے دلوں میں جمع ہوتا جائے گا الحمدللہ، ہمارے سینوں میں محفوظ ہوتا جائے گا، اور پھر کل الحمدللہ ہمارے انہی اعمال کی وجہ سے، یعنی قرآن کی آیتوں کو یاد کرنا، حفظ کرنا، اس کو سمجھنا، اس کو قیام میں پڑھنا، اس کی وجہ سے ہمارے درجات انشاءاللہ کل آخرت میں بلند ہوتے چلے جائیں گے. اور ہمیں بھی یہ ندا آئے گی کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا، جیسے دنیا میں خوش الحانی کے ساتھ پڑھتا تھا، وہیں تیری آخری منزل ہوگی جہاں تیری آخری آیت ہوگی، سبحان اللہ. تو یہ کن لوگوں کے لیے ہوگا جو قرآن کو پڑھتے تھے، یاد کرتے تھے، اس پر عمل کرتے تھے اور خوش الحانی کے ساتھ اس کو پڑھنا چاہتے تھے. تو اپنی تلاوت کو بہتر سے بہتر کرتے جائیں، اپنے حفظ کو مزید بڑھائیں. اگر ہمیں صرف چند چھوٹی صورتیں یاد تھیں تو کیا کریں، اب تھوڑی سی کچھ بڑی صورتیں بھی یاد کریں. ہمارے پر یہ ایک بہت ہی غلط سسٹم ہے اصل میں کہ بہت بس چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرا دیتے ہیں بچپن سے، حالانکہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ہم اس کی تھوڑی بڑی صورتیں یاد کریں. پوری زندگی ہم نے ساری کتابیں رٹ لیں، پڑھ لیں، سارے سبجیکٹس کی، میتھس اور سائنس اور پتہ نہیں کیا کچھ ہم نے پڑھ لیا، انگلش، اور کتنی پوئمس ہم نے یاد کر لیں، لیکن اگر نہیں یاد کیا تو کیا نہیں یاد کیا، قرآن یاد نہیں کیا. آج اگر آپ میجورٹی سے، ہمارے امت مسلمہ کی میجورٹی سے اگر آپ پوچھیں گے، یقین جانیے کہ اگر آپ پوچھیں کہ کتنی صورتیں آپ کو یاد ہیں یا کتنی صورتیں آپ کو حفظ ہیں، تو صرف تین چار نام آئیں گے آپ کے پاس، قل ہو اللہ احد، انا آتوئینہ، والعصر، یا اذا جاء نصر اللہ، یہ والی آیت، یہ والی صورتیں. دعوے تو ہمارے بہت بڑے بڑے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم امت مسلمہ ہیں، ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم تو امت محمدیہ ہیں تو ہم تو بخش دیے جائیں گے، ہم اللہ کے رسول کا دامن پکڑ لیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو قیام میں کیا کرتے تھے کہ کتنی لمبی لمبی صورتیں پڑھتے تھے کہ آپ کے پائے مبارک پر ورم آ جاتا تھا. یعنی آپ جب قیام کرتے تو آپ کا قیام، عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی کہ آپ کے قیام کا کیا کہنا، اس کی خوبصورتی کا کیا کہنا، یا اس کے طول و حسن کا کیا کہنا، اور جو آپ کے رکوع اور سجود ہوتے تھے اس کے طول و حسن کا کیا کہنا. یعنی آپ کے سجدے بھی لمبے ہوتے تھے، آپ کے رکوع بھی لمبے ہوتے تھے، آپ کا قیام بھی لمبا ہوتا تھا. اور ابھی الحمدللہ ہم کو اس سے واسطہ پڑے گا، ابھی یہاں قیام اللیل میں ہم جائیں گے اور دیکھیں کہ چونکہ ہم بہت لمبے لمبے سجود کرنے کے عادی نہیں ہیں، تو جب ہم یہاں لمبے سجود کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اچھا ہمارے تو پیٹھ میں درد ہو گیا، ہمارے گھٹنوں میں درد ہو گیا، کیونکہ ہم کو عادت جو نہیں رہی. تو دو باتیں ہیں بیسیکلی، پہلی بات تو یہ کہ قرآن کو جتنا زیادہ آپ پڑھ سکتے ہو پڑھیں، سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کریں، اور دوسری بات ہے اس کو حفظ کرنے کی کوشش کریں، اور ٹارگیٹ بنائیں کہ اس رمضان میں آپ کچھ نہ کچھ کوئی ایکسٹرا سورہ بڑا والا ضرور یاد کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ کو سورہ نبا یاد ہے الحمدللہ تو تہجد میں پڑھنے کے لیے بہت اچھا ہے. اب سورہ نازیات کو یاد کریں، اور پھر اس سال سورہ نازیات یاد کریں، اگلے سال انشاءاللہ اس سے آگے ایک ایک سورت آپ بڑھاتے چلے جائیں. اور جن کو سورہ ملک نہیں یاد ہے وہ سورہ ملک یاد کرنے کا ٹارگٹ بنا لیں. اور دیکھیں کتنا اچھا ہے کہ 30 روزے ہیں یا 29 ہوں گے سمجھے, اور جو سورہ ملک ہے اس کی آیتیں بھی 30 ہی ہیں. تو روز ایک آیت, اگر ایک آیت کا اگر آپ ٹارگٹ بنا لیں تو آپ کو سورہ ملک پورے رمضان میں حفظ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ ہم کو واقعی میں قرآن کو پڑھ کر سمجھنے والا, اس پر عمل کرنے والا بنائیں, اور ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. کچھ بھی ہو چکا ہو ہم ضرور پلٹ آئیں, اللہ تعالیٰ ہم پر ضرور مہربان ہوگا اور وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا, ہم سے درگزر فرمائے گا. بس شرط کس بات کی کہ ہم سنسیئرلی سنجیدگی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف پلٹ آئیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے, ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے والا بنائے, ہمیں اللہ کی طرف پلٹنے والا بنائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر مہربان ہوں, اور اس رمضان میں اللہ تعالیٰ اسپیشل ہم پر رحم فرمائے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.